تفسير: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. और वो पूछते हैं आपसे, तो वो कौन थे जो पूछ रहे थे? अहले मक्का। और वो पूछते हैं आपसे, और आपसे मुराद कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो असल में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कयामत के बारे में बताते थे, कयामत का नक्शा पेश करते थे कि मैदान में लोग भागे चले आएंगे और हिसाब किताब, हशर का मैदान, तो अहले मक्का जो थे वो मजाक उड़ाया करते थे। तो उन्होंने जो है फौरन जो है वो कहा कि ये जो हौस की तरह हमारे इर्द गिर्द पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ कहाँ चले जाएंगे? फयसलूनका, और वो आपसे सवाल करते हैं और वो आपसे पूछते हैं अनिल जिबाली, पहाड़ों के बारे में। तो अहले मक्का जो थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछते थे कि ये पहाड़ जो हैं फिर ये कहाँ चले जाएंगे। और आपको पता है ना, पहाड़ जो है, पहाड़ कितने मजबूत है, और पहाड़ों को खोदना, पहाड़ों की डिगिंग करना कोई आसान है? तो उनके तसव्वुर से ये बात बालातर थी कि इतने मजबूत, इतने भारी पहाड़ जो है ये कहाँ चले जाएंगे, कि सारा कुछ मैदान जमीन बन जाएगी तो पहाड़ भी तो है ना इस पर। तो कहा फकुल, पस कह दीजिए, यन सिफुहा रब्बी नस्फा, कि मेरा रब इनको धूल बनाकर उड़ा देगा। तो नस्फ जो है इसके मानी क्या है? किसी चीज को जड़ से उखेड़ देना, गल्ले को छाज में रखकर फटकना, किसी चीज को खसो खाशाक और खाक और राख बनाकर हवा में उड़ा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है उनकी इस बात का बड़ा सख्त अंदाज में जवाब दिया है, और जवाब क्या है कि मेरा रब तो इनको रेजा रेजा करके धूल बनाकर उड़ा देगा। आप देखिए, जैसे सूरत अल-कारिया में فَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, के उस दिन पहाड़ जो थे पहाड़ हो जाएंगे दुमकी हुई रुई की तरह। आपको पता ही ना, पहाड़ों के अंदर जो पत्थर होते हैं उनके मुख्तलिफ रंग हैं, तो ये पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों का मरगूला बन जाएंगे। फिर इसी तरह सूरत तकवीर में है وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, और जब पहाड़ जो है वो चलाए जाएंगे, यानी क़यामत जब आएगी तो पहाड़ जो इतनी मजबूती से जमे हुए हैं, पहाड़ों ने जिन्होंने जमीन को भी जो है वो जमा रखा है, लेकिन उस वक्त जो है वो पहाड़ जो है वो क्या करेंगे, पहाड़ खुद जो है वो चलना शुरू कर देंगे। क्यों? तेरा रब जो है वो उनको चला रहा होगा। और पहाड़ों की क्या मिजाल कि वो अपनी जगह पर उस वक्त जो है वो कायम रह सकें। फिर इसी तरह सूरत मुजम्मिल, सूरत मुजम्मिल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हैं वो फरमाते हैं कि जब कयामत आएगी तो होगा क्या, यौम तरजुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला, जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथरा जाएंगे, कांप उठेंगे, और पहाड़ भुरभुरी रेत की तरह, टीलों की तरह हो जाएंगे। जैसे भुरभुरी रेत की, भुरभुरी रेत होती है ना, उसके जो टीले होते हैं उस तरह से हो जाएंगे। और भुरभुरी रेत कौन सी होती है कि रेत का टीला है, आप पांव रख रही हैं और रेत पांव के नीचे से निकलती जा रही है, कि स्लिपरी ही स्लिपरी जो है। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मकामात पर जो है इस बात का जिक्र किया है कि वो दिन बहुत ही हौलनाक होगा, वो दिन बड़ा ही सख्त होगा, और उस दिन जो है वो ये जमीन जो है वो अपनी असल और सही शक्ल में नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, फयजरुहा क़ान सफसफा, और छोड़ देगा इसको, किसको, जमीन को, और जमीन को बना देगा क़ान सफसफा, हमवार चटियल मैदान। क़ान सफसफ जो है इसके मानी क्या होते हैं, ऐसा हमवार और चटियल मैदान जिसमें ना ऊंच नीच हो, ना सब्जा हो, ना कोई नबातात, ना कोई दरख्त, और ना ही कोई जंगल। तो उस दिन जो है अल्लाह ताला जमीन को एक हमवार साफ चटियल मैदान बनाकर जो है ना वो छोड़ देंगे। آپ ذرا تصور کریں کہ وہ دن جو ہے وہ کتنا سخت ہوگا، وہ کتنا جو ہے وہ ہولناک دن ہوگا کہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، کوئی بلندی ہے، پہاڑ ہے، گھر ہیں، وادیاں ہیں، محلات ہیں، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مٹا دی جائیں گی، سب صاف کر دی جائیں گی، سمندر، دریا سب خشک ہو جائیں گے، ساری چیز جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تم اس میں نہ کوئی ٹیڑھ دیکھو گے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ سلوٹ، اور نہ ہی کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بلندی دیکھو گے. امت کے معنی کیا ہے؟ بلندی. تو اس کے اندر تمہیں کوئی بھی بلندی جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گی. تو جب زمین صاف چٹیل میدان بنا کر رکھ دی جائے گی اور کوئی ٹیڑھ کوئی بلندی نظر نہیں آئے گی، تو جیسے سورت انشقاق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا الارض مدت، جب زمین پھیلا دی جائے گی، سورت انفطار میں فرمایا اذا البحار فجرت، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے. زمین میں ہے نا سمندر، لیکن اس دن وہ پھاڑ دیے جائیں گے، سمندروں کی تہیں پھٹ کر سارا پانی زمین کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا. ابھی اوپر ہے نا، سب اندر چلا جائے گا. سورت تکویر میں کہا اذا البحار سجرت، سمندر بھر دیے جائیں گے، پاڑ دیے جائیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ساری زمین ایک ہموار میدان کر دی جائے گی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ذہن میں یہ شکل بنتی ہے کہ جو آخرت کی زندگی ہوگی اس میں یہ پورا کرہ زمین سمندروں کو پاٹ کر، پہاڑوں کو توڑ کر، نشیب و فراز کو ہموار کر کے اور جنگلوں کو صاف کر کے بالکل ایک گیند کی طرح بنا دیا جائے گا. یہی وہ شکل ہے جس کے متعلق سورت ابراہیم آیت 48 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ دن جبکہ زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اور زمین کی وہ شکل جس پر حشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، یہ آخری اس کی شکل ہوگی. جیسے زمین مختلف شکلوں سے گزرتی ہوئی اس آخری شکل تک پہنچے گی جس کو سورت زمر آیت 74 میں یوں فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. تو متقی لوگ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے اپنے وعدے پورے کیے اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، ہم اس جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہوگی وہ موجودہ زمین جیسی نہیں ہوگی، بالکل تبدیل ہوئی بھی ہوگی. اس وقت جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے؟ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، اس روز پیچھے چلے آئیں گے، بھاگے چلے آئیں گے، اتباع کریں گے. الدَّاعِيَ جو منادی ہوگی، جو پکارنے والا ہوگا، اس کی آواز کا لوگ اتباع کریں گے. لَا عِوَجَ لَهُ، کوئی کسی کے اندر ذرا سی بھی ٹیڑھ نہیں ہوگی. یعنی ہو نہیں سکتا کہ وہ منادی کی طرف جو ہے وہ رجوع نہ کریں یا جس طرف سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ اس دن اللہ کے دائی کی آواز ہوگی نا، فرشتے ہوں گے، جیسے فرشتہ اسرافیل جو ہے وہ ہے بلانے والا، اب بلا رہا ہے، سور میں پھونک ماری ہے. دنیا میں تو لوگ مخالفت کرتے رہے نا، اللہ کے رسول کی بات جو تھی اس کو سنا ہی نہیں، مگر اس دن اللہ کے دائی کی آواز کو سن کر سراپا عمل بن جائیں گے. جو کچھ فرشتہ کہتا چلا جائے گا وہ ٹھیک اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے چلے جائیں گے. ذرہ برابر بھی ان کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ ذرا سا بھی اس کا جو ہے وہ انکار کر سکے. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ یہ جو آواز جو ہے اس کے پیچھے وہ جو بھاگیں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ان کو وہ سور، جو سور میں پھونک مارنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے. یہ سائرن بجتا ہے نا جنگ کے موقع پر، لوگوں کو جگہ جو ہے وہ اکٹھا کر دینا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سور کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کی پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. حقیقت میں سور کی اللہ یعنی سور کی جو حقیقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جو ہے وہ جانتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا فرشتے کی جو آواز ہوگی, جو اللہ کا حکم ہوگا, سارے لوگ ہمہ تنگوش اس آواز کو سنیں گے اور اس آواز کی سمت جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیں گے جس طرح ان کو بلایا جائے گا. لا عوض اللہ, اب کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اب کوئی پہلو تہی نہیں ہے, اب کوئی انکار نہیں ہے, اب کوئی فرار نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آواز تو آ گئی لیکن وہ کہے کہ نہیں نہیں ہم نہیں آتے, ہم نہیں سنتے. اب ایسا نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جس طرف سے آواز آ رہی ہے اس کی طرف جو ہے وہ بھاگے چلے آ رہے ہیں. ان کے اندر جو ہے وہ اتنی جرت اور طاقت ہی نہیں کہ وہ ذرا سا بھی انکار کر سکیں. لا عوض اللہ. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَفَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. اور دب جائیں گی آوازیں. خشع جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پست ہو جانا, دب جانا. تو آوازیں دب جائیں گی, پست ہو جائیں گی, کیا مطلب ہے؟ کہ آوازیں جو ہیں وہ لوگوں کے حلق سے نکل ہی نہیں سکیں گی. جو بھی بات کرے گا تو کیسے بات کرے گا؟ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, مگر یہ کہ ایک سر سڑاہٹ ہوگی, مگر یہ کہ ایک سرگوشی ہوگی, ایک کانا پھوسی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں تو وہ لوگ باتیں کرتے تھے نا, دنیا میں تو لوگ مذاق کرتے تھے نا, لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ. صوت کی جمع اصوات ہے, آواز کو کہتے ہیں, کہ رحمان کے لیے ساری آوازیں جو ہیں وہ دب جائیں گی, کمزور ہو جائیں گی, کسی کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ بات کر سکیں. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا, ایک سر سراہٹ کے سوا تم کچھ بھی سن نہ سکو گے. تو ہمس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدموں کی آہٹ, چپکے چپکے بولنے کی آواز, اونٹ کے چلنے کی آواز. اور آپ کو دیکھیں اونٹ جب چلتا ہے, اور عام طور پہ ریگستان میں صحراؤں میں ریت پہ جب چلتا ہے تو کوئی آواز پیدا ہوتی ہے, ہلکی سی آواز. تو وہاں بھی کوئی آواز بجوز چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ کے اور چپکے چپکے بات کرنے والوں کی خسر خسر کے کوئی اور آواز جو ہے وہ سنی نہیں جائے گی. تو ایسا کیوں ہوگا کہ لوگ بول ہی نہیں سکیں گے, اور اگر بولیں گے بھی تو بس جو ہے وہ بہت ہی سرگوشی کا انداز ہوگا. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ دراصل بڑی ہی ہیبت کا سما ہوگا. تو یہاں پہ یہ منظر کشی کی جا رہی ہے, یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں وہ وقت جو ہے وہ بڑا ہی ہولناک ہوگا, وہ بڑا ہی ہیبت ناک ہوگا. اور لوگ جو ہیں بس ان کو ایک ہی بات پتہ ہے کہ آواز کدھر سے آئی, اور چپکے چپکے جو ہے وہ اس آواز کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہوں گے, بولیں گے بھی نہیں. اگر کوئی بولے گا بھی تو یہ تخافتون, چپکے چپکے. آپ پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. پھر فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن, من اذن له الرحمن ورضي له قولا. اس دن جو ہے اس روز نفع نہیں دے گی سفارش, اس دن شفاعت فائدہ مند نہیں ہوگی, مگر یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے. الا من اذن لہ الرحمن, مگر یہ کہ رحمان اس کو سفارش کی اجازت دے. وردیا لہو قولا, اور وہ اس کی بات سننا پسند بھی کرے. تو یہاں پر جو ہے بڑی ہی اہم بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ سفارش کی تین شرائط ہیں. اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ سفارش کی تین شرائط اور اس کی وجوہات ہیں. تو اس دن جو سفارش ہوگی ضروری ہوگا کہ اس کی تین شرائط ہوں. تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ, اس دن سفارش تو فائدہ دے گی نہیں, کسی کو بھی فائدہ نہیں دے گی. تو پہلی شرط کیا ہے؟ الا من اذن له الرحمن, مگر जिसको अल्लाह की तरफ से सिफारिश करने की इजाजत मिल जाए, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ही उसको सिफारिश की इजाजत दे दे। दूसरी बात क्या है कि उसी शख्स के हक में वो सिफारिश कर सकेगा जिसके हक में सिफारिश अल्लाह को मंजूर होगी, यानी अल्लाह जिस शख्स के हक में सिफारिश सुनना चाहेगा उसी के हक में वो सिफारिश कर सकता है। इजाजत तो दे दी अल्लाह ताला ने, लेकिन जिस शख्स के बारे में अल्लाह सिफारिश सुनना चाहेगा तो उसके हक में वो सिफारिश जो है वो कर सकता है। और तीसरी बात क्या है, इजाजत तो दे दी लेकिन सिर्फ ऐसी बात के लिए सिफारिश कर सकेगा जिसे अल्लाह सुनना पसंद करे। समझ आई? इसका मतलब क्या है कि उस रोज सिफारिश जो है, सिफारिश जो है या शिफात जो है सिर्फ वही कर सकता है जिसे अल्लाह इजाजत दे, और वो उसके हक में करेगा जिसके हक में अल्लाह उसको करने की इजाजत दे, और नंबर तीन क्या, और उसके लिए सिफारिश जो है वो अल्लाह सुनना पसंद भी करे। बाज़ औक़ात इजाजत दे के फिर पसंद ही नहीं है, है ना? तो इस सिलसिले में और आप देखें कि आपने आयतल कुर्सी में सूरत बकरा आयत 255 में भी तो पढ़ा है ना, मन जल्लजी यश्फाउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके हुजूर सिफारिश कर सके। तो क्या बात पता चलती है, बगैर अल्लाह की इजाजत के कोई सिफारिश कर ही नहीं सकता। फिर इसी तरह सूरत नबा आयत 38 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, यौम यकूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ्फा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। वो दिन जबकि रूह और मलाइका सब सब बस्ता खड़े होंगे, जरा बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ वही बोल सकेगा जिसे रहमान इजाजत दे और जो ठीक बात कहे, ठीक बात कहे। इसी तरह सूरत अंबिया आयत 28 में फरमाया, वला यश्फाउन इल्ला लिमन इर्तदा वहुम मिन खशियतिही मुश्फिकून, और वो किसी की सिफारिश नहीं करते बजुज उस शख्स के जिसके हक में सिफारिश सुनने पर रहमान राजी हो और वो इसके खौफ से डरे डरे रहते हैं। फिर इसी तरह सूरत नजम आयत 26 में फरमाया, कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैयन इल्ला मिन बादि अन याज़नल्लाहु लिमन यशा व यरदा। कितने ही फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी मुफीद नहीं हो सकती बजुज इस सूरत के अल्लाह से इजाजत लेने के बाद की जाए, और ऐसे शख्स के हक में की जाए जिसके लिए वो सिफारिश सुनना चाहे और पसंद करे। तो आप देखें कि कितने दलायल हैं जिससे सिफारिश का अकीदा वाजे होता है, और यहाँ पर फिर अमल के लिए क्या असूल मिलता है, ये बात पता चलती है कि अवाम का जो सिफारिश का अकीदा है वो गलत है। इस आयत की रूह से सिफारिश जो है उस पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, और ये बात भी वाजे होकर आती है कि दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो ये अकीदा रखते हैं कि फलां पीर, फलां वली, फलां बुजुर्ग, फलां जो है वो हमारी सिफारिश कर देगा और हमें जो है वो, हाँ, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, वो मुंतजर फरदा हैं कि हमें कुछ करने कराने की जरूरत नहीं क्योंकि हम बड़े मुकर्रब लोग हैं तो हमें सिफारिश से बचा लिया जाएगा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और दुनिया में भी आप देखें कि दुनिया में भी ऐसा होता है कि बहुत से लोग मुजरिम होते हैं, लेकिन दुनिया में भी कोई बहुत नेक अच्छा शख्स किसी मुजरिम डाकू कातिल की जाके सिफारिश तो नहीं करता, है ना? और अगर कोई करना चाहे भी तो उसको इजाजत ही नहीं मिलती, है ना? इजाजत ही नहीं मिली, बात ही नहीं कर सकता कोई, और इजाजत मिल भी गई लेकिन वो इजाजत दे के फिर खत्म हो गई कि सुनना ही नहीं चाहा किसी ने। तो दुनिया में भी आप देख लें कि ऐसा होता है कि चाहने के बावजूद भी लोग कहते भी है ना कि वो फलां फलां का बड़ा खास है लेकिन कुछ बना नहीं उससे। और फिर आप यहाँ के आप स्कूल कॉलेजेस को ही आप देखें कि मसलन पास होने के लिए अगर जो है वो 60 नंबर चाहिए 100 में से, तो अगर किसी के पास 58, 57, 55 उसके दामन में है, उसके हाथ में है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कोई ग्रेस मार्किंग से उसको पास कर दिया जाए। और अगर उसके पास है ही नहीं या 5, 6, 7 है تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ نہیں کرتا نا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے عمل جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے, نیکیاں کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میری پھپھو صفیہ, اے میری بیٹی فاطمہ, اے خاندان ابول عبد المطلب والو, اے بنی ہاشم والو, میں آخرت میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا, میں وہاں پہ تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. تم نے جو کچھ دنیا میں لینا ہے نا مجھ سے لے لو, ہے نا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب رو رہی تھی جہنم کو یاد کر کے اور آگ کو یاد کر کے, اور پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس وقت ہماری جو ہے کچھ مدد کریں گے, کچھ ہمارے کام آئیں گے. وہ بیوی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں ساروں کے حقوق میں برابری کرتا ہوں, لیکن یہ دل عائشہ کو زیادہ چاہتا ہے, وہ زاروں کی تار رو رہی ہیں, لیکن ان کو چپ کرانے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں عائشہ میں اس وقت تمہارا خیال رکھوں گا, نہیں, بلکہ کہا کہ نہیں اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. بلکہ کہا تین موقع ایسے ہیں کہ عائشہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اس نے ایک یہ کہ جب پل صراط سے گزرا جائے گا, دوسرا یہ کہ جب اعمال تولے جائیں گے, اور جب اعمال تولے جائیں گے تو نفسا نفسی کا حال ہوگا, ہر شخص یہ کہے گا پتہ نہیں اس کے ساتھ بنتی کیا ہے نا. جیسے میں اکثر سوچتی ہوں یہ جو لوگ بھی پاکستان انڈیا یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاز کا, تو جو سامان اپنا باندھ کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو گھر میں بھی تول رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں آپ کے پاس ترازو ہے, ہمارا پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں, پھر منگوا کے بھی تول رہے ہوتے ہیں, پھر وہاں جا کے بھی پریشان ہو کے پتہ نہیں ہمارا سامان خیر خیریت سے نکل جائے نا. سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ کتنا لے جا سکتے ہیں, کیسے لے جا سکتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ایک افراتفری اور بڑی پریشانی اور دعاؤں کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کئی لوگوں کا جو ہے نا وہ سامان وہ پھر واپس بھی اپنے رشتہ داروں کو دے کے بھیج دیتے ہیں, کئی ڈبے کاٹ دیتے ہیں, کئیوں کا وہ پھکوا بھی دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا یہ دنیا کے سامان کا حال ہے جس کا سب کچھ پتا ہے, اور اس سامان کا کیا حال ہے کہ پتا ہی نہیں ہے کہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ, بائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے, کیا کیا میں نے اور آپ نے اپنا جمع کروا دیا نا. تو یہاں پر جو ہے اس سے یہ بات پھر پتا چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے, اور وہ کوشش کیا ہے کہ ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. بڑی زبردست آیت ہے, بڑی سخت آیت ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے. اگر یہ آیت مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے, اور اس کا سمجھ میں آنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس پر تقریر کرنا آسان ہے, بولنا آسان ہے, اس کو امتحان میں اس کا جواب دینا بھی بڑا آسان ہے, لیکن عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ جانتا ہے, اس کو سب پتا ہے, ما بین ایدیہم, جو لوگوں کے ہاتھوں کے سامنے ہے, جو لوگ کر رہے ہیں نا ان کے اعمال کی اللہ کو خوب آگاہی ہے. ما بین ایدیہم, جو کچھ بھی یعنی لوگوں کا اگلا, وما خلفہم, اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ان کا پچھلا, سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. ولا یحیطون بہ علما, اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے. یہاں پر جو ہے کیا اللہ رب العزت نے بات بتائی, اور بڑے ہی واضح طور پر یہ بات بتائی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ شفاعت پر, سفارش پر پابندی کیوں ہے, کہ فرشتے, انبیاء, اولیاء کسی کو بھی معلوم نہیں, اور ہو بھی نہیں سکتا کہ کس کا ریکارڈ کیسا ہے, کون دنیا میں کیا کرتا رہا, دنیا میں کس کا سیرت اور کردار جو تھا وہ کیا تھا, اور کیسی کیسی ذمہ داریاں اس کے اوپر تھیں, اور کیسے کیسے اس نے جو ہے وہ ادا کی. دیکھیں, والدین کو نہیں پتا اولاد کیا کر رہی ہے, اولاد کو نہیں پتا کہ ہمارے والدین کیا کرتے ہیں, دوست کو نہیں پتا کہ میرا دوست کرتا کیا ہے حقیقت میں, کیونکہ سامنے کا پتا ہے, پیچھے کا تو نہیں پتا نا, آگے کا تو نہیں پتا نا. تو ہر ایک کے کارنامے کیا ہیں, اس کے کرتوت کیا ہیں, اس کا موقف کیا ہے, وہ نیک ہے یا برا ہے, وہ نیک ہے تو کس درجے کا, اور مجرم ہے تو کس درجے کا, قابل معافی ہے کہ نہیں, اس کے جرم کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے, کوئی رعایت ہو سکتی ہے. یہ بات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جب, تو پھر ان کو سفارش کی اجازت کیسے دے دی جائے, پھر ان کو جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بھی اجازت دے دوں کہ وہ اس کے حق میں جو ہے وہ سفارش کر دے؟ میں خوب جانتا ہوں, مجھے خوب پتا ہے. تو کوئی بزرگ, کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی پیارا, وہ کسی کی سفارش اس لیے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں اس کا اعمال نامہ کیسا تھا, کون کتنا افسر, کتنا کامچور تھا, کتنا نافرض شناس تھا, کتنی وہ رشوت لیتا تھا, کتنا وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا. لوگوں کو کرتوت پتہ ہی نہیں ہے. تو بڑے معقول انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ ریزن بتائی کہ سفارش جو ہے لوگ کیوں نہیں کر سکتے. تو دنیا میں جو ہے وہ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں, مخلوق سے ہمدردی رکھتے ہیں, آخرت میں انہیں ہمدردی کا موقع دیا جائے گا. تو کیسے موقع دیا جائے گا؟ کہ وہ سفارش کرنے سے پہلے اللہ سے اجازت طلب کریں گے, نمبر دو. پھر اللہ جو ہے وہ جس کے حق میں انہیں بولنے کی اجازت دے گا صرف ان کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے. نمبر تین, پھر سفارش کی بھی شرط ہوگی کہ وہ عدل پر ہو, مناسب ہو. وقال ثوابا, سورت نبا میں آپ یہ بات پڑھی چکی ہیں, وقال ثوابا, سورت نبا آیت 38, کہ وہ ٹھیک بات کرے. اور اس سے جو ہے پھر کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں جو شخص مجرم ہے نا, وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی سفارش کی وجہ سے اس مجرم کو جو ہے نا اس کے جرم کو معاف کر کے اللہ کے ہاں وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے, نفس مطمئنہ بن جائے. دنیا میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور ابو جہل جو ہیں دونوں کا کردار مختلف تھا, تو آخرت میں دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف بھی ہیں, عادل بھی ہیں, اور اللہ کی ایک صفت دوسری صفت سے نہیں ٹکراتی. ولا یحیطون بہ علما, اور دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا حال کیا ہے. وعنت الوجوہ للحی القیوم, لوگوں کے سر اس حی قیوم کے آگے جھک جائیں گے. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ سارے چہرے اس زندہ و پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے حال یہ ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہوں گے, سارے لوگ جو متکبر تھے, منکر تھے, کافر تھے, دنیا میں کبر کی وجہ سے انکار کرتے تھے, ہٹ درم تھے, لیکن وہاں پہ سب مشترک ہیں. اب کیا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ جھک جائیں گے. اب وہاں پہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے کچھ انکار کر سکے, کچھ بات کر سکے, نہیں. دنیا میں بعض لوگوں کو بڑا اپنے دولت پر, اپنی سرداری پر, اپنی لیڈری پر بڑا فخر تھا, بڑا ناز تھا, لیکن وہاں پہ جو ہے اللہ کے سامنے کسی کو بھی ناز کا کوئی مقام حاصل نہیں ہے. سب کے چہرے خشیت کے ساتھ, تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. اور آپ غور کریں, یہاں اللہ کی دو خاص صفات کا ذکر کیا گیا ہے, اسماء حسنہ میں سے حیو اور قیوم ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کا یہاں پہ تعارف کروایا جا رہا ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ کسی ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گیا ہے, وہ گوشہ نشین نہیں ہے, وہ زندہ ہے, وہ قائم ہے, وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے. قیوم ساری کائنات کے نظم کو سنبھالے ہوئے, پیدا کر کے کہیں چلا نہیں گیا, اس کو چھوڑ نہیں دیا, خود اپنی نگرانی اور اہتمام میں اس کو چلا رہا ہے. اس لیے فرمایا وعنت الوجوہ للحی القیوم, کہ حی اور قیوم کے سامنے لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب جھک گئے ہیں, وہ اللہ کے آگے مطیع ہو گئے ہیں. تو گویا کہ وہ دن جو ہے وہ بڑا ہی سخت دن ہے, وہ بڑا ہی زبردست دن ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, اور نامراد ہوگا, اور جو ہے اس دن کیا ہوگا کہ خاسر ہوگا, خسارے میں ہوگا وہ شخص. من حمل ظلمن, جو کسی ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو, جس نے گناہوں کا بوجھ جو ہے نا اٹھایا ہوا ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ دن ناکام اور نامراد ہو گیا. یہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ جب ظلم کا لفظ آتا ہے قرآن میں تو کیا معنی ہوتے ہیں؟ شرک ہوتا ہے. شاباش. کہ جو شخص بھی ظلم لے کر آیا یعنی شرک لے کر آیا, شرک لے کر آیا. تو شرک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حقوق میں اس نے جو ہے وہ کمی کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اِیَّكُمْ وَالظُّلْمَ وَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. تو سب سے نامراد شخص وہ ہوگا جس نے شرک کا بوجھ جو ہے وہ اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا, اس لیے کہ شرک عظیم جو ہے, بڑا شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے اور ناقابل معافی جو ہے وہ جرم ہے. تو وقد خاب من حمل ظلما, اس وقت جو شخص جو ہے کسی ظلم کا بوجھ جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے تو گویا کہ وہ شخص جو ہے وہ بڑے ہی پریشان حال میں ہے, وہ بڑی ہی مصیبت میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عدل کریں گے, پورا پورا انصاف کریں گے. اور ایک موقع پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا یعنی اس کو مارا تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. آپ تصور کریں ذرا کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دلوائیں گے. اتنا زبردست اور اتنا سخت حساب جو ہے وہ کیا جائے گا. تو پھر آپ خود ہی دیکھیں کہ اس وقت پھر میرا اور آپ کا ہمارا کیا حال ہوگا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل کیسے ہیں, ہمارے عذر کیسے ہیں, ہمارے بہانے کیسے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی قرآن و سنت کے کتنی مطابق ہے. آپ روٹی پکاتی ہیں اور روٹی گول نہیں ہوتی تو آپ کہتی ہیں اس کو توڑ کر میں دوبارہ بناتی ہوں. آپ چاول بناتی ہیں, چاول ٹھیک نہیں پکتے. آپ صفائی کرتی ہیں, آپ نے کر لی لیکن صاف نہیں ہوا گھر, آپ کہتی ہیں نہیں پھر سے کپڑا لگانا پڑے گا, پھر سے ویکیوم کرنا پڑے گا, ہے نا. ہم صفائی کا, کھانے کا, کپڑوں کا, دھلائی کا, ساری چیزوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں لیکن حسن عمل کا جائزہ کتنا لیتے ہیں؟ ہمارے معاملات کا کیا حال ہے؟ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا, اور نہ مراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بارے گناہ, ظلم کے گناہوں کا بوجھ اپنے پر اٹھائے ہوئے ہوگا. اور میری بہنوں, اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ناکام ہوگا وہ نامراد ہوگا, اس کے ناکام اور نامراد ہونے میں پھر کوئی شک نہیں ہو سکتا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا, پھر فرمایا کہ اور جو شخص بھی جو ہے عمل کرے گا, اور عمل کیسے؟ صالحات, نیک. تو جو شخص نیک عمل کرے اور اس کے عملوں کی بنیاد میں کیا ہو, وہ ہوا مؤمنن, اور اس کے ساتھ ہو وہ مومن, ہو وہ ایمان لانے والا, فلا یخاف ظلما ولا حدما, اور پھر کسی ظلم یا حق تلفی کا اس کو خطرہ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ظلما ولا حدما جو ہے یہ ساتھ ساتھ آیا ہے, اور جب یہ ساتھ آتا ہے تو پھر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ دونوں لفظ ظلم اور ہضم یہ اکٹھے استعمال ہوئے ہیں, تو ظلم کے اندر حق تلفی کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ حق تلفی کی, اور ہضم جو ہے اس کے اندر غصب اور تعدی کا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ظلم کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کسی کا جو حق آپ پر عائد ہوتا ہے آپ نے اس کو دبا لیا تو حق تلف کر دیا نا. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ تعدی کر کے, آپ زیادتی کر کے دوسرے کے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی چھیننے اور غصب کرنے کی کوشش کریں, یہ ہے ہضم. سمجھ آئی باریکی کی؟ ایک تو یہ ہے کہ جس کا جو حق تھا اسی کو دبا لیا تو یہ تو ہو گیا ظلم, اور دوسرا کیا ہے کہ زیادتی کر کے دوسرے کے پاس جو کچھ ہے نا, خود تو دیا نہیں اور سونے پہ سہاگا جو اس کے پاس ہے اس سے بھی لینے کی, چھین کر لینے کی کوشش کی, اس کو بھی غصب کرنے کی کوشش کی, تو یہ ہے ہضم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی شرک کیا اور وہ نامراد ہے، وہ تو نامراد ہوا، لیکن جو عمل صالح کرے گا اور وہ مومن ہوگا تو اپنے اعمال کا بھرپور صلہ پائے گا، نہ تو اس کا حق تلف کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ جو ہے کوئی تعدی کی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اس سے کچھ چھین لیا جائے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر شخص کے میرٹ کی بنیاد پر وہاں پہ فیصلہ ہوگا، جس نے اللہ کے حقوق ادا کیے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کیے، تو اس کے مطابق جو ہے اس کو جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ نیک لوگ اگر اچھے کام کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، ایمان ہے لیکن عمل نیک نہیں ہے تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے یہاں پہ جو فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَيُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ ہم نے اس کو نازل کیا، کس کو نازل کیا؟ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن عربی، یعنی ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر جو ہے وہ نازل کیا۔ کیوں قرآن عربی بنا کر نازل کیا؟ عرب قوم تھی، عربی زبان میں اللہ نے مضامین، تعلیمات، نصیحتوں، بینات سے لبریز قرآن جو ہے وہ نازل کیا، اور نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں، لوگ جو ہیں اس سے اپنی زندگیاں جو ہیں ان کے دھارے بدلیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے، آپ کسی صورت میں آیت نمبر 99 میں بھی یہ بات پڑھ چکی ہیں، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، پڑھا تھا آپ نے نا، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر عطا کیا۔ تو ذکر کے معنی وہاں پہ کیا تھے؟ قرآن کے، یاد دہانی، تذکرہ، نصیحت، کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ یاد دہانی، نصیحت، تذکرہ جو ہے وہ عطا کیا۔ پھر آیت نمبر 100 میں کیا فرمایا؟ من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، اور جو کوئی اس ذکر سے منہ موڑے گا تو قیامت کے دن سخت بارے گناہ اٹھائے گا۔ تو اس سے بھی پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ بھی قرآن کا جو ذکر ہے، قرآن ہی جو ذکر ہے، اور عربی زبان میں اللہ نے اس لیے اس کو نازل کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن تو عربی میں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تو ہم عمل کیسے کریں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر نبی کو اس قوم میں اس کی زبان میں بھیجا، اور کلام کو بھی اس کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اس کو سمجھ کر عمل کر سکے۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے اس قرآن کو عربی بنا کر جو ہے وہ نازل کیا۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں ہی شروع ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے جو ہے وہ تمہیں کیا عطا کیا؟ کہ ہم نے جو ہے تذکرہ جو ہے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور وہ ذکر جو ہم نے خاص اپنے ہاں سے تمہیں عطا کیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے آپ کو اپنے پاس سے جو ہے وہ ذکر عطا کیا ہے، تذکرہ۔ تو مطلب کیا ہے؟ کہ ایک خاص کلام ہے، ایک خاص پیغام ہے جو ہم نے آپ کو اپنے پاس سے عطا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اس ذکر سے جو ہے وہ لبریز ہو جائیں، لوگ جو ہیں اس کے ذریعے سے جو ہیں وہ ہدایت حاصل کریں۔ تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، اور اس میں پھیر پھیر کر تنبیہات کی، طرح طرح سے تنبیہات کی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہم نے قرآن مجید کو پھیر پھیر کر بار بار جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طرح طرح سے، ایک ہی بات کو نا قرآن میں کئی طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا، شاید کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر عطاعت اور قرب الہی کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ قوموں کے حالات ہیں، واقعات ہیں، توحید کے مضامین ہیں، آخرت کے دلائل ہیں، انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے، ان کو غفلت سے جو ہے بیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے اور انداز جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. وصرفنا، بار بار کئی کئی طرح سے پھیر پھیر کر ہم نے اس کو بیان کیا. فی اس میں من الوعیدی تنبیہات، وعدہ سے ہے نا تنبیہات، ڈرانا، یہ ذوی الاضداد میں سے ہے کہ کسی چیز کا اچھا وعدہ بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں، شاید کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گناہ جو ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو اصل مقصد کیا ہے قرآن کو نازل کرنے کا؟ لعلہم یتقون، کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، خدا ترسی پیدا ہو. اور اگر یہ نہیں، اگر وہ ان کے اندر خدا ترسی پیدا نہیں ہوتی، اگر وہ ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ او یحدثو لہم ذکرا، یا پھر ان میں کچھ ہوش کے اثار اس کی بدولت جو ہے وہ نمایاں ہوں. اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو کچھ احساس ہو کہ قرآن میں جو پچھلی قوموں کے جب وہ واقعات پڑھیں گے کہ گمراہی کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا، گمراہی جو جس میں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا. تو گویا کہ سوچ پیدا کرنا ہے. قرآن میں قیامت کے احوال ہیں، اعمال کی سزا ہیں، مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ برے اعمال سے ڈریں اور ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ان کے دلوں میں کچھ سوچ ہی پیدا ہو جائے. ممکن ہے یہ سوچ ان کی ہدایت کا سبب بن جائے، پھر دوسروں کو بھی ہدایت حاصل ہو جائے. تو یہ جو ہے نا، او یحدثو لہم ذکرا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حدثہ جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں؟ بات کو، کسی چیز کا، جیسے حادثہ، کوئی واقعہ ہو جانا. تو او یحدثو لہم ذکرا، یعنی ان کے لیے کچھ ذکر کے اثار ہی پیدا ہو جائے، کچھ ان کو خیال آ جائے، کچھ وہ غفلت کو چھوڑ دیں، کچھ وہ بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد کر لیں. تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس اعلی ہے اللہ بادشاہ حقیقی. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اعلیٰ ہیں اور بادشاہ حقیقی ہیں. الملک الحق، حقیقی بادشاہ. تو کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ ہے. اللہ کی ذات بڑی برتر ہے، وہ بڑی بلند ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ فَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ جلدی نہ کیجئے، اور دیکھو تم جلدی نہ کیا کرو. بالقرآن، قرآن میں، قرآن کے پڑھنے میں آپ جلدی نہ کیا کریں. من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی جو ہے وہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے. اور دعا کیا کریں، رب زدنی علما، کہ اے پروردگار مجھے مزید علم جو ہے وہ عطا کر. اب حالات کیا تھے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پریشان رہتے تھے. آپ کے اندر ایک بے قراری اور بے چینی پائی جاتی تھی، کیونکہ آپ دعوت دیتے تھے اور کافر انکار کرتے تھے. تو آپ جو تھے وہ بہت ہی پریشانی میں، الجھن میں، تکلیف میں رہتے تھے. اور اہل مکہ نت نئے مطالبات کرتے تھے، نت نئے ان کے اعتراضات ہوتے تھے روز بروز. تو اب ان کے جو اعتراضات تھے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے تھے تو آپ کی پریشانی میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا تھا. تو اب یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہے ہیں، ان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ میرا پیغام آئے، جب میری وحی آئے، تو آپ اس کو پوری توجہ سے سنا کریں. بیچ بیچ میں یاد کرنے کی کوشش آپ کرتے تھے نا، تو اس سے آپ کو منع کر دیا گیا. تو اس سے یہ بات ہی پتہ چلتی ہے کہ سورۃ طہٰ جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں وحی کو اخذ کرنے کی جو عادت تھی وہ اچھی طرح نہیں پڑی تھی. اس لیے آپ سے کئی مرتبہ یہ غلطی ہوئی کہ وحی آتی تو آپ جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ایک فکر پریشانی کے حال میں آپ ہوتے تھے کہ کفار کے مطالبات، جبرائیل علیہ السلام کا وحی لے کر آنا، اور جب وہ رسول اللہ کو سناتے تو وہ جلدی جلدی یاد کرتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں उसको याद कराना, दिल में बिठाना हमारा काम है। जैसे के सूरत कयामा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह इन अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना ثم ان علينا بيانه। तो वहां में भी यही बात कही गई कि वही को याद करवाना हमारे जिम्मे है। फिर सूरत आला आपने हिफ्ज की हुई है, वहां पे भी यही ये बात कही कि सनुक्रियु कफला तंसा, आपको इत्मीनान दिलाया गया कि हम पढ़वा देंगे, आप भूलेंगे नहीं। तो जब आपको वही हासिल करने की खूब मश्क हो गई और आपको अच्छी महारत हासिल हो गई, तो उस वक्त फिर आपकी ये कैफियात जो थी ना, जो आप पर तारी होती थी, ये बंद हो गई। तो तब फिर अल्लाह ताला ने भी कोई ऐसी तंबीह नहीं की। तो यहाँ पे जो है वो बकायदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तंबीह की जा रही है, बताया जा रहा है कि आप वही का पैगाम कैसे हासिल करें। और क्या नसीहत की, वकुर रब जिदनी इल्मा, कि आप दुआ करें कि ऐ परवरदिगार मुझे मजीद इल्म अता कर। तो यहां पर एक और बात हमें पता चलती है और वो ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये कहना कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दुआ बराबर करते रहें कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, इसका क्या मतलब है कि मेरा इल्म जो है इसमें इजाफा कर। तो इससे जो है ये बात पता चलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नसीहत की कि ज़ियाती इल्म की आप दुआ करें। तो जितने भी जैसे उलमा भी हैं दुनिया में, बड़े बड़े लोग भी हैं जो फतवा देने वाले मुफ्ती हैं, तो उन सब की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी ये दुआ करें, मैं भी, आप भी, हम सब भी, अल्लाहुम्म अनफ़अनी बिमा 'अल्लमतनी व 'अल्लिमनी मा यनफ़उनी, और अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुका 'इल्मन नाफ़िया व रिज़्कन वासिया व शिफ़ा मिन कुल्ली दा। और इसके अलावा हुसूल इल्म की जो और बहुत सी दुआएं हैं जो आपने भी शुरू में भी याद की थी, तो वो भी हम सबको जो है वो पढ़नी चाहिए। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो थे ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्म रज़ुक़नी अत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमला वल मारिफ़ता बिमानी वल नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और भी हमें दुआएं मिलती हैं, तो हमें जो है हमें भी हुसूल इल्म की कोशिश भी करनी चाहिए और दुआएं जो है वो याद करनी चाहिए। और इल्म से मुराद कौन सा इल्म है, कुरान का इल्म, हदीस का इल्म है ना। तो इसके अलावा दीगर चीजों का इल्म भी इसमें आता है, जैसे कस्ब मुआश के लिए जितने भी फन हैं, हुनर हैं, जितने भी सनतें हैं, वो सारी भी इसके लिए आती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इल्म के लिए दुआ करते थे वो वही और रिसालत का इल्म था जो कुरान और हदीस में महफूज है। तो ऐसा इल्म जिससे इंसान का इखलाक किरदार बदल जाए, जिससे अल्लाह की रजा और अल्लाह की नाराजगी का पता चल जाए, तो वो इल्म भी हमें जो है वो उसकी भी दुआ करनी चाहिए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ये दुआ भी मांगा करते थे, अल्लाहुम्म अनफ़अनी बिमा 'अल्लमतनी व 'अल्लिमनी बिमा यनफ़उनी व ज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि 'अला कुल्ली हाल फ़क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, और कह दीजिए कि अल्लाह मेरे इल्म में जो है वो मज़ीद इजाफा कर, मेरे इल्म को और आगे जो है वो बढ़ा।